نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. 22 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ عام عورتیں نہیں ہیں. اور اسی طریقے سے انہیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ گھر میں اگر کوئی شخص آئے تو جواب دینے میں تھوڑی سی آواز اس طرح سے نہ ہو کہ دوسرا آدمی مائل ہو، بلکہ لہجہ اور آواز ایسی ہو کہ اس کی دوسرے کی حوصلہ شکنی ہو. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ ممکن ہے کہ اگر آواز میں لوچ ہو یا نرمی کے ساتھ گفتگو کی جائے تو بعض قلوب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہوتا ہے اور وہ اس سے غلط مطلب لے لیتے ہیں، اس لیے لہجہ ذرا سخت رکھ کر بات کریں. وقلنا قولا معروفا، البتہ مناسب گفتگو کی جائے. اسی طریقے سے یہ حکم بھی دیا گیا کہ وقرن فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بیٹھیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اب یہ احکام نبی کے گھرانے کی خواتین کو دیے جا رہے ہیں، تو یقیناً جب ان کے لیے یہ احکام ہیں تو ہمارے ہاں کی عورتوں کے تو اس سے بھی زیادہ، یعنی اس پر سختی کرنی چاہیے تاکہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. یعنی شریعت اسلامیہ نے جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے، جو یقیناً اپنے زمانے کی بہترین عورتیں تھیں، تو اس زمانے میں چونکہ جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جا رہا ہے دلوں سے اللہ کا خوف بھی نکلتا جا رہا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ احکام بدرجہ اولا ہے. وقد نفی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا، اپنے گھروں میں بیٹھیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور نہ ہی زیب و زینت کریں، ایسا کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا. نماز قائم کریں، زکات ادا کریں، اللہ و رسول کی اطاعت کریں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور کر دیں اور تمہیں پاکیزہ بنا دیں. اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کا اور عورتوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کا عام طور پر طریقہ یہ رہا ہے کہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور عورتیں ضمنی طور پر اس میں جو ہے شامل ہوتی ہیں. مثلا یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، اے ایمان والوں، اور جب ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے تو مومن عورتیں خود بخود اس میں شامل ہوتی ہیں. اب ایمان کے بعد جب اگر انہیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے یا زکوٰۃ کا یا کسی اور چیز کا، تو ساتھ ساتھ اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. بعض خواتین کو یہ ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ ہمیں تو جو ہے وہ پوچھا نہیں جاتا اور ہمارا ذکر نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے یہاں پر تمام صیغوں کے ساتھ مسلمان عورتوں کا مردوں کا اکٹھے اس طرح ذکر فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے اللہ کا ڈر رکھنے والے مرد اور ڈر رکھنے والی عورتیں، اسی طرح سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اسی طریقے سے عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، یہ ساری یعنی سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بہترین مغفرت اور بہترین اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یعنی جو لوگ مرد ہوں یا عورتیں ان صفات کی حامل ہوں گی کہ وہ صبر بھی کرتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، فرما برداری بھی کرتے ہوں گے، اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہوں گے، تو چاہے مرد ہوں یا عورتیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اگلی آیت میں خاص حکم دیا گیا ہے وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، یعنی کسی مومن مرد کے لیے اور عورت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا انہیں یہ بات جیب نہیں دیتی کہ جب اللہ تعالی جب اللہ کے رسول انہیں کوئی حکم کر دیں تو پھر وہ اس کے بارے میں کچھ سوچیں. یعنی اگر حکم کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب کسی مومن مرد اور عورت کا کام یہ نہیں ہے کہ اس حکم کی ادائیگی میں تھوڑی سی بھی تاخیر کریں, بلکہ فوری طور پر اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے. اختیار ختم کر دیا اس سے مومن مردوں اور عورتوں کا کہ جب اللہ کے رسول کسی بات کا حکم دے دیں اب کسی مرد مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے خلاف وہ اپنا اختیار استعمال کریں. اس سلسلے میں بہت سے واقعات بھی پیش آئے اس زمانے میں, اب یقیناً یہ اس کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ایک جگہ کسی کے لیے رشتے کے لیے پیغام بھیجا تو وہ صاحب ذرا ایسے تھے کہ عام طور پر لوگ انہیں رشتہ دینا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھرانے میں جب ان کا پیغام بھیجا تو ماں باپ نے تو منع کر دیا, لیکن جب اس بچی نے سنا تو اس نے فوراً اپنے ماں باپ کو روکا کہ خبردار, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھیجا ہوا ہے اس لیے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ فوراً اس میں ہاں کر دیجیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بھیجا ہے تو یقیناً اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی. آپ دیکھیے کس قدر عقل مند اور وہ بچی تھی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھا. اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں کہ اختیار پھر ختم ہو جاتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے حضرت اسامہ اور پھر ان کے بیٹے زید, ان کا آگے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جو تفصیلی ذکر ہے, بہرحال اس وقت اس کو میں اس لیے بیان کرتا کہ وہ تفصیلی ہے, انشاءاللہ پھر کسی وقت بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ اذکر اللہ ذکراً کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. اور آگے پھر خواتین کا ذکر ہے, بعض عورتیں وہ جن کا نکاح ہو جائے اور نکاح سے پہلے طلاق ہو جائے ان کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو متعدد ازواج عطا فرمائی تھی ان کا یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے. اہل ایمان کو کہا گیا کہ نبی کے گھر میں جو ہے وہ داخل نہ ہو مگر اجازت لے کر, اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی دعوت میں بلایا جائے تو جب کھانا کھا لو تو کھانا کھا کے بات چیت میں مشغول نہ ہو بلکہ فوری طور پر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً کچھ صحابہ اکرام کو بلایا تھا تو وہ کھانا پینا کھا پی کر بیٹھ گئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً اس وقت جو ہے وہ ولیمہ کی دعوت تھی یہ, اور جو گھر میں اتنی بڑی گنجائش تو ہوتی نہیں تھی کہ الگ الگ کمرے ہوں بلکہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, اور مائی صاحبہ جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے پردے میں بیٹھی ہوئی تھی, اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اب لوگ چلے جائیں, لیکن لوگ گفتگو کرنی شروع کر دی تو آپ حیا کی وجہ سے نہیں بول سکے. اللہ رب العزت نے یہاں پر حکم نازل فرمایا, ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, اور جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ چلے جاؤ, وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, بات چیت میں مشغول نہ ہو, اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ, اس سے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے, فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ, اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں کہ تمہیں کیسے کہیں کہ جاؤ بھائی اپنے گھروں کو جاؤ, لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ, اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتے. اس میں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ بہت سی عبرتوں کا سامان ہے. بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے گھر جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر گپ شپ شروع کر دی, اس کے بعد اٹھ کے جانے کا نام ہی نہیں لیتے, رات زیادہ ہو جاتی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اب جائیں اپنے گھر پہ بھائی, لیکن دوسرا آدمی جانے کو تیار نہیں ہوتا, اور صاحب خانہ اس سے بڑا دل برداشتہ ہوتے ہیں لیکن زبان سے اس لیے نہیں کہتے کہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. تو لوگوں کو خود اس معاملے میں اچھے طریقے سے خوب سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو تکلیف نہ ہو, کیونکہ اذیت اور تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو یہ درست نہیں ہے, چاہے ہمارے رویوں سے ہو چاہے ہمارے قول سے ہو افعال سے ہو, سب سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اگلا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو, اے نبی صلی اللہ, یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اس کو اس انداز میں اہل ایمان کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت بھی اس کے ملائکہ بھی یہ درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو معنی اور مراد ہوتے ہیں, جب فرشتوں کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے اور معنی مراد ہوتے ہیں, اور جب انسانوں کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرح متوجہ ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس شخص پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اس لیے درود بھیجنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں اور دیگر عبادات بھی ہوتی ہیں تو یہ بتائیے کہ میں درود شریف کتنا پڑھا کروں. آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا جی چاہے. تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جو ہے وہ چوتھائی حصہ جو ہے وہ عبادات دیگر اور یعنی ایک چوتھائی درود شریف اور باقی 3/3 جو ہے وہ کچھ اور عمل کر لیا کروں. آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے. وہ ان جت تم اگر تم اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے خیر ہے. کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتا ہوں کہ 3 حصے کر لیتا ہوں تو تیسرا حصہ جو ہے وہ درود شریف کا اور باقی 2 حصے باقی اعمال. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے اگر تم اور زیادہ کرو اور زیادہ بہتر ہے. تو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف جو ہے وہ دوسرے اعمال اور نصف درود شریف. آپ نے فرمایا تمہاری مرضی اور زیادہ کرو اور زیادہ بہتر ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 1/4 جو ہے دوسرے اعمال اور 3 حصے جو ہے وہ درود شریف پڑھا کروں. آپ نے پھر یہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو اور زیادہ کرو تو اور زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کا مطلب انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں ہما وقت درود شریف ہی پڑھا کروں. آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں کوئی تمہارا کوئی کام بھی نہیں رکے گا انشاءاللہ, کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی. تو درود شریف بہرحال ایسا عمل ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ پڑھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, مثلا ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یا اللہ رحمت نازل فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلامتیاں نازل فرمائیے. تو جب ہم نے ایک دفعہ پڑھا درخواست کی اللہ سے, 10 مرتبہ اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرماتے ہیں, 10 مرتبہ متوجہ ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ مٹتے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر 100 دفعہ پڑھ لیا تو کتنے دفعہ ہو گئے, 1000 دفعہ پڑھ لیا تو کتنے ہو گئے. اور جب اللہ تعالی رحمت نازل فرمائیں گے ہم پر تو ہمارا کوئی کام رک سکتا ہے؟ کوئی کام نہیں رک سکتا. اس لیے درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. باقی بہت سے لوگ اپنے اپنے طریقے کے بعض درود نکالے ہوئے ہیں, اس میں خوب سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہم سے بخل سے کام نہیں لیا کہ آپ نے کوئی ایک درود شریف بتا دیا ہو, بلکہ 100 درود شریف ہیں اس کے سیغے ہیں اگر وہ یعنی مسنون جو ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے بعض اوقات بعض لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ درود تاج ہے, درود لکی ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں. تو یاد رکھیے مستند درود شریف پڑھیے. جو غیر مستند ہیں ان میں بعض چیزیں ایسی آمیزش شامل ہو جاتی ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں. اس لیے درود کے لیے بھی اس کتاب کو پہلے دکھا دیجئے کسی کو, مستند کوئی عالم ہو مفتی ہو اس کو دکھا دیں, بتا دیں کہ بھئی میں یہ پڑھنا چاہتا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں. پھر بے شک آپ پڑھتے رہیے, کیونکہ ایک کوئی درود شریف نہیں, درود ابراہیم ہی سب سے افضل. اگر آپ درود ابراہیم میں پڑھنا چاہیں تو سب سے افضل یہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نماز کے لیے منتخب کیا یا اور نماز عبادتوں میں سب سے اہم ترین عبادت, اس میں جو درود منتخب کیا گیا وہ سب سے اہم ترین درود شریف, اس لیے اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایوہ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین میں حکم دیا ہے پردے کا. یہاں ایک جو فائدے کی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, وبناتک, اور بیٹیوں سے کہہ دیجئے. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہیں, ایک صاحبزادی ہیں, تو یہ ان کا کہنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ بنت کہتے ہیں ایک بیٹی کو اور بنات 3 سے اوپر پہ بولا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. تو وہ بنات ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا جو جمع پر دلالت کرتا ہے, کیونکہ آپ کی بیوی بھی ایک نہیں تھی. قل لازواجک کہا, زوجہ نہیں کہا بلکہ ازواج کہا. وہاں پر بھی جمع کا صیغہ ہے کہ 3 سے زیادہ پر جتنی بھی اہلیاں ہیں ان سب کو کہہ دیجئے, وہ بناتک, اور ساری بیٹیوں کو کہہ دیجئے. اس سے پتہ چلا کہ ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں سے زیادہ ہے. تو یقیناً 4 بیٹیوں کا ذکر آتا ہے احادیث میں. اب بعض نے کہا کہ صاحب امت کی جو لڑکیاں ہیں یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی ہیں, تو آگے اور امت کا ذکر کر دیا, ونساء المؤمنین. تو اہل ایمان کا عورتوں کا ذکر الگ سے کر دیا, اور جو آپ کی خاص بیٹیاں تھیں ان کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور اہل ایمان کی عورتوں سے, اس میں سب عورتیں آ گئیں, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ چادر لے لیا کریں, گھر سے جب باہر نکلیں اپنے چہرے پر چادر لیا کریں، اپنے اوڑھنیاں لے لیا کریں، یعنی ان کے بال کھلے ہوئے نہ ہوں. اور سرحد کے اندر اور بعض عرب ممالک کے اندر بھی پہلے زمانے میں جو چادر لینے کا رواج تھا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح سے چادر لی جاتی تھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی اور اس ایک آنکھ سے وہ دیکھتی رہتی تھی، باقی پورے چہرے کا پردہ ہوتا تھا باقاعدہ. کیونکہ انسان چہرہ دیکھ کر ہی تو بگڑتا ہے، تو اس لیے میرے عزیزوں پردہ ایسی اہم ترین چیز ہے. اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں. اب بتائیے پورے جسم کے اندر زینت کی جگہ کون سی؟ چہرہ ہی تو ہوتا ہے زینت کی جگہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں ولا یبدین زینتہن کہا کہ اپنی زینت کی جگہ کو ظاہر نہ کریں. اس لیے پردہ کرانا چاہیے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اور ان کو باقاعدہ بتانا چاہیے. آج جو ہے پروپیگنڈے کا چونکہ دور ہے، اس لیے سوشل میڈیا میں اور دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ ذہن سازی ایسی کی جاتی ہے کہ صاحب عورتوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، عورتوں کو پابند کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہے، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. لیکن بھائی جو عورتوں کو باہر لا رہے ہیں ذرا دیکھیں اسے، پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر کفار کی حکومتوں کو دیکھیں، کتنی انہوں نے عورتوں کو حکومتیں دے رکھی ہیں اپنے یہاں، ذرا دیکھیں غور تو کریں. تو اس لیے ان کے جو ہے اس میں جھانسے میں نہیں آنا چاہیے. جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے، ہمارے لیے کیا چیز، کیا احکامات بہتر. تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں دل و جان سے انہیں قبول کرنا چاہیے. بالفرض اگر کسی مرد کو داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کسی عورت کو پردہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو برا سمجھیں کہ بھئی یہ ہم میں کمی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ یہ کمی کوتاہی ہم میں ہے آپ دور فرما دیجئے اپنے فضل سے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر دلائل دے خواہ مخواہ میں، بجائے دلائل دینے کے اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ ہاں بھائی ہم سے کوتاہی ہے، دعا کریں کہ یہ کوتاہی اللہ تعالی ہماری دور کر دے. کیونکہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ نافرمان ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کوتاہی کو دل و جان سے آدمی تسلیم کرے کہ یا اللہ یہ مجھ میں کوتاہی ہے، آپ اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. تو بہرحال یہاں پر تمام عورتوں کے لیے، آپ سزم کے ازواج کے لیے، بنات کے لیے، سب کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. اور دیکھیے اس زمانے میں پردہ نہ کرنا یہ لونڈیوں کے لیے خاص تھا. یعنی جو لونڈیاں ہوتی تھیں عام طور پر گھروں میں، جو عورتیں آزاد عورتیں ہوتی تھیں، حرہ جو کہلاتی تھی، آزاد عورتیں، ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ذالک ادنا ان یعرفن فلا یزین. جب تم پردہ کرو گی تو لوگ پہچان لیں گے بھئی آزاد عورتیں ہیں، اس لیے کہ جو باندیاں ہیں، جو کنیزیں ہیں، ان کے احکام الگ ہیں، ان کے لیے پردہ نہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ جو شریف شرفا ہیں اور آزاد عورتیں ہیں ان کا کام یہ کہ پردے سے نکلیں، اور جو باندیاں ہیں وہ پردہ نہیں کرتے. تو یہ اس لیے فرمایا ذالک ادنا یعرف فلا یزین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جب لوگ پہچان لیں گے تو تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. بہرحال یہ پردے کے احکام تفصیلی ہیں بہت زیادہ، یہاں اس کو پوری تفصیل سے میں بیان نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جب اللہ اور رسول کو حکم دے دیں تو اس کو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے. اور یہ حقیقت کیا ہے ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، ہماری گھر کی خواتین کی عزت ہے. یہ جو پردے کے احکام ہیں یہ اصل میں ہمارے ہی لیے ہیں، فوائد اس کے ہمیں پہنچتے ہیں. اور جب ہم، بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے ہم کسی کے ساتھ برائی کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ بھی کرے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من زنا زنیا، جس نے بدکاری کی وہ کیا گیا، یعنی اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، پھر وہی مبتلا ہوگا. اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر جہاں کوتاہی کمی نظر آئے تو اپنا خوش دلی کے ساتھ اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، بلکہ اس عمل پر آدمی کو شرمندہ ہونا چاہیے. اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے احکام شریعت پر صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. آپ ایک دن دو دن پہلے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ جو اللہ نے انہیں حکومت دی تھی اور کس طریقے کی حکومت تھی سن چکے ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی،
اور ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تو یہ معاملہ تھا کہ جب وہ زبور تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی فضا کے اندر جمع ہو جاتے تھے تلاوت سننے کے لیے، حتیٰ کہ یا جبال اوبی قرآن کہہ رہا ہے، پہاڑ جو ہیں پہاڑ جب وہ پڑھا کرتے تھے قرآن، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، مشغول ہو جاتے تھے. اور یہ ایسا نہیں کہ خالی گنگناتے تھے، بلکہ جیسی تلاوت وہ کرتے تھے اس کے ساتھ وہ پہاڑ بھی. یا جبال اوبی معاہو و طیر، طیر پرندے کو کہتے ہیں، پرندے اور پہاڑ یہ سب کے سب جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، پھر ان کو اللہ نے ایسا لحن داؤدی عطا فرمایا. لحن داؤدی مشہور ہے، جس کا گلا بہت اچھا ہوتا ہے، آواز بہت اچھی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ نے اس کو لحن داؤدی دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو داؤد علیہ السلام جیسا گلا عطا فرمایا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ایک اور چیز اللہ نے خصوصی عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا تھا، جس طریقے سے چاہتے تھے وہ اس کو جو ہے وہ موڑ لیتے تھے، زرہ بناتے تھے، اور پھر وہ زرہ بنا کر اسی سے اپنا جو ہے وہ سمجھ، ان کا کسب تھا، وہ کمائی تھی، یعنی اس کو فروخت کرتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے. وہ بادشاہ تھے لیکن جو ہے وہ لوگوں کے کا مال نہیں لیتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک عادت یہ تھی کہ بازار میں جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے، یعنی بھیس بدل کر جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی بادشاہ داؤد کیسا ہے تمہارا، تو لوگ جو بھی بات ہوتی تھی کہتے تھے کہ بہت اچھا بادشاہ ہے ہمارا، یہ ہے جو بھی ہے. ایک دن ایک فرشتے کو اللہ نے بھیجا جو انسانوں کی شکل میں آیا، اور ان سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ بھئی داؤد کیسا ہے، کیسا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی اچھا، بہت نیک ہیں، لیکن بس ایک خرابی ہے، اور وہ یہ کہ بیت المال سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے لیے جو، حالانکہ وہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کوئی کسب کرے. تو فرمایا کہ بس ایک ہی خرابی ہے. کہا وہ کیا ہے بھائی؟ کہ خرابی یہ ہے کہ وہ بیت المال سے مال لیتے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ پالتے ہیں. کہا کہ اچھا. ان کو بڑی دل پہ لگی یہ بات. حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے کوئی فن سکھا دیجیے، مجھے کوئی ہنر سکھا دیجیے، تاکہ میں اس ہنر کے ذریعے اپنا پیٹ پالوں اور بیت المال سے مال نہ لوں. اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا کہ داؤد تم جس طرح چاہو جو ہے وہ لوہے سے جو ہے چیزیں بنا لیا کرو، اس کو فروخت کر دیا کرو. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زرہ بناتے تھے اور ان زرہوں کو پھر فروخت کر کے اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگرچہ جائز تھا ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی کسب کرے اور کوئی ہنر اس کے ہاتھ میں ہو. یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہنر ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ مکان بنانے کا ہنر ہو، چاہے وہ کپڑے بننے کا ہنر ہو، چاہے وہ ہتھیار اسلحہ بنانے کا ہنر ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص طور پر یہ سکھائے، یعنی اس کے موجد جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب سے پہلے، پھر اس میں ترقی ہوتی رہی، لیکن اصل موجد جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. پہیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کے موجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، باوجود اس کے زمانہ اتنی ترقی کر گیا، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ آج بھی پہیے کے محتاج ہیں، جہاز بھی پہیے کے بغیر چلتا نہیں. تو یہ ایسی ایجادات ہیں جو اصل میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. اور اگر آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عطا فرمائی، کیونکہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب مسلمان، سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے جو ہے وہ حکموں کے پابند، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عطا فرمائی. اسی طرح تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا کہ بولے سلیمان الریح غدوها شعر ورواحها شعر، وہاں میں نے ویسے ذکر کیا تھا، یہاں قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، غدوها شعر ورواحها شعر. اگر وہ جاتے تھے تو آج صبح سے لے کر جو ہے وہ دوپہر تک یا شام تک ایک مہینے کا فاصلہ طے کر لیتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو جو تخت عطا فرمایا تھا، وہ تخت جو ہوا میں اڑتا تھا، اس ہوا پر ایک مہینے کا فاصلہ صبح سے شام تک، اور شام سے رات تک ایک مہینے کا فاصلہ. یمن سے چلتے تھے تو ایک دن میں کابل پہنچ جاتے تھے. اب لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، تو صبح شام ایک مہینے کا فاصلہ اس زمانے میں، لازمی بات ہے ایک مہینے کا فاصلہ مراد ہے کہ آدمی گھوڑے پر یا اونٹ پر یا اس زمانے کی جو سواریاں ہیں عام ان پر اگر چلتا تھا تو اتنی دیر میں وہ پہنچتا تھا، ایک مہینے کا فاصلہ تھا، جو وہ آدھے دن میں طے کر لیتے تھے، تو اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا جو ان کے سامنے، یعنی تابع ایسے نہیں تھے جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے فلاں چیز مسخر ہو گئی، نہیں، بلکہ ان کے وہ غلام تھے، ان کے سامنے کام کاج کرتے تھے، ان کو حکم کو مانتے تھے. اور یہاں بہت سارے اس کی مثالیں بھی شریعت نے قرآن مجید نے دی ہیں، لیکن بس میں آخری بات کیا کہ بات کو ختم کرتا ہوں کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو چونکہ جنات تابع تھے آپ کے، ان سے کام لیا کرتے تھے اور جنات ڈرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، ان کی مجال نہیں تھی کہ ان کے حکم کی خلاف ورزی وہ کر سکے، تو بڑے بڑے کام ان سے لیتے تھے چونکہ اللہ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کام کو پورا کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر جنات کے ذریعے کرائی، اور اکثر و بیشتر کام انہوں نے اپنی زندگی میں کرا دیا. اس لیے پھر اس کا انہوں نے جب تکمیل ہو گئی تھی، کچھ کام اگرچہ باقی تھا، یہ کہہ لیجئے کہ فنیشنگ کا کام رہ گیا تھا، لیکن باقی جو کام تھا بنیادی ڈھانچہ وہ تیار ہو گیا تھا. تو اس پر جو ہے بعد روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 20,000 بکریاں اور 12,000 بیل اور گائے بھینسیں یہ ذبح کر کے دعوت کی تھی لوگوں کی. اب اندازہ لگائی کتنی بڑی دعوت ہے، آج بڑے سے بڑا شیٹ اتنی بڑی دعوت نہیں کر سکتا. 20,000 بکریاں ذبح کی اور تقریباً 12,000 گائے بیل یہ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، بنیادی طور جو ڈھانچہ تھا. اس کے بعد کچھ چیزیں رہ گئی تھیں جس کی جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ دیتے سلمان نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو احکام دیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سلمان اب تمہاری موت کا وقت آ گیا، اس لیے تم تیاری کرو اور ان جنات کو احکام دے دو کہ کیا کیا کرنا ہے تاکہ یہ کام میں لگے رہیں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بتا دیا تھا کہ ان کی موت کا وقت آ رہا ہے، اس لیے وہ اپنے لیے ایسی تیاری کر لیں کہ یہ جنات سمجھتے رہیں کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں، کام لے رہے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کمرہ تیار کرایا جو شیشے کا تھا، چاروں طرف سے اس میں نظر آتا تھا، اور اس میں جا کے کھڑے ہو گئے اس طریقے سے کہ اپنا جو عصا تھا اس عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. اللہ رب العزت نے اس حال میں ان کی جان قبض کر لی، روح قبض کر لی. اصل میں اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. ایک تو یہ کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو جائے، چنانچہ ایک سال تک جنات کام کرتے رہے، انہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، بلکہ جب وہ دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہے، وہ اپنا کام کرتے رہے پورے ایک سال تک. اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی ادھر سے بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دیمک، جو دیمک ہمارے یہاں لکڑی کو کھا جاتا ہے، ان کا جو عصا تھا اس میں دیمک لگ گئی تھی، ایک آہستہ آہستہ وہ اندر سے اس کو کھوکھلا کر رہی. اور جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جو ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے تو دیمک لگنے کی وجہ سے وہ عصا جو ہے اس کو نہ سہار سکا اور آپ نیچے گر پڑے، جس سے یہ پتا چلا جنات کو کہ او ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ موجود ہے، کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ تو کب کے دنیا سے جا چکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تھی کہ لوگ ان کی عبادت میں شروع کر دیں، کیونکہ ان کو جو اللہ نے جو طاقت دی تھی، جو اختیارات دیے تھے، تو اس لیے اس کی بھی نفی کر دی کہ بھی موت سب کو آنی ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے ولی ہو جو بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس سے یہ، اور دوسرا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کام سپرد کیا تھا وہ کام ان سے لینا تھا. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ. یہ دابۃ الارض سے مراد وہ دیمک ہے جو اس لکڑی میں لگی. ہمارے ہاں دیمک کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو دیوک کہتے ہیں. تو بہرحال جب یہ لکڑی میں لگ جاتی ہے تو لکڑی کو گھن کی طرح ختم کر دیتی ہے، لکڑی ختم ہو جاتی ہے. اللہ فلما خر تبینت الجن. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ عصا بالکل دیمک کھا گئی اور اس سے وہ پھر نیچے جھک گئے، گر پڑے، تو پھر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المبین مہین. کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ایک سال تک ہم خواہ مخواہ میں کام کرتے رہے. اس سے جو ہے وہ ایک یہ بھی پتہ چلا کہ ایک یعنی بہت سی حکمتیں اس سے حاصل ہو گئی. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جنات کو بھی علم غیب نہیں. جو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کو غیب کا پتہ ہے, سب کچھ جانتے ہیں, وہ کچھ نہیں جانتے. اگر جان رہے ہوتے تو ایک سال تک مشکلات میں پڑے رہتے, ایک سال تک کام کرتے رہے, جوتے رہے, اور جب ایک سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ چلا تو اب افسوس کر رہے ہیں, کاش کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا. تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں اس میں, یعنی بہت سی تفصیلات میں سے کچھ حصہ جو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.